بشنو وزن جو حکایت می کند وز جدائی ها شکایت می کند.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام درس مثنوی شریف میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں حدیعہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کی ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاۃ اہل محبتی وأعرفهم، اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور ان درود پڑھنے والوں کو پہچانتا بھی ہوں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مولانا روم علیہ رحمۃ اللہ القیوم نے ایک مقام پر اللہ تعالی جل جلالہ کی چند ایک قدرتوں کا تذکرہ فرمایا اور خالق کائنات جل جلالہ نے اپنی مخلوقات میں چھوٹی چھوٹی مخلوقات کو جو علم عطا فرمایا اور ان کو جو ایک کمال درجے کا ہنر عطا فرمایا اس کا تذکرہ کیا، اور اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اس کے مقابلے میں دیگر بڑی بڑی چیزوں کا اور بڑی بڑی مخلوقات کا ذکر کیا گیا کہ یہ چھوٹی سی مخلوق ہے، اللہ نے اسے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، جبکہ یہ نعمت جو ہے وہ فلاں اتنی بڑی مخلوق ہے اس کے مقدر میں نہیں آئے. یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی قدرت ہے، اس کی مشیت ہے، وہ جسے چاہے جس انداز میں چاہے نواز دے. اور یہ چند ایک چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد آپ نے بدن انسانی کے ایک عظیم ترین حصے دل اس کا تذکرہ فرمایا. ویسے تو اگر حیات کے اعتبار سے دیکھیں اور اس کے سائز کے اعتبار سے دیکھیں تو دل کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، لیکن پورے جسم میں یہ دل جو ہے نا یہ بادشاہ کا درجہ رکھتا ہے. آئیے بات کو کس انداز میں بیان کیا گیا وہ انداز بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور مولانا روم علیہ رحمۃ اللہ القیوم، آپ کی زبانی ہی یہ بات آپ تک پہنچانے کی سعی کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں، گفت اے یارا حکم الہام داد، مر ضعیف را کبھی رائے فتات. اے میرے دوستو، آؤ تمہیں وہ بات بتاؤں جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مجھے الہام فرمائی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے میرے دل و دماغ میں اس چیز کو ڈالا، وہ چیز تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں. اور یہ بھی تمہارے سامنے عرض کر دوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک کمزور آدمی ہوتا ہے، جب وہ گفتگو کرتا ہے نا تو اس کی رائے بہت سارے سمجھدار لوگوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی. آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ بطور عاجزی ایک بات ذکر کی جا رہی ہے کہ میں کمزور آدمی ہوں، میں ناتواں آدمی ہوں، اور ایک کمزور آدمی ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہے. اس کمزور آدمی کی کمزوری کی طرف توجہ نہ کرنا کہ یہ کمزور سا آدمی، یہ کمزور سا بندہ، یہ کیسے بات کر سکتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کمزور آدمی بھی بہت بڑی بڑی باتیں کر جاتا ہے. ایک مقام پر نا ایک فارسی شاعر نے ایک بات ذکر کی، کہتا ہے، اسپ تازی گرچہ بہ تازت، لاشا خر خیش تن نہ اندازت. عربی گھوڑا جو نا یہ دوڑنے میں بہت تیز ہوتا ہے، سبک رفتار ہوتا ہے. گھوڑے اور گدے کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، لیکن کمزور گدا بھی اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتا ہے، اس انداز میں دوڑ نہیں سکے گا، اس انداز میں مقابلے میں حصہ نہیں لے سکے گا، ریس میں اس کو لایا نہیں جا سکے گا، لیکن اپنا وجود تو یہ سنبھال کر رکھتا ہے۔ سمجھدار آدمی کی بات بہت اونچے درجے کی ہوگی، لیکن کمزور آدمی کی رائے بھی بعض اوقات بہت مضبوط ہوا کرتی ہے۔ یہ کہنے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں، آنچ حق آموخت مر زنبور را، آنا باشد شیر را و گور را۔ شہد کی مکھی ایک چھوٹا سا نظر آنے والا کیڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس چھوٹے سے کیڑے کو کس انداز میں نوازا ہے۔ جو اہلیت، جو صلاحیت شہد کی مکھی میں ہے، یہ اہلیت اور صلاحیت نہ گور خر میں ہے نہ شیر میں۔ شیر کتنا طاقتور سمجھا جانے والا جانور ہے، جنگل کا بادشاہ اسے کہا جاتا ہے، یہ چیر پھاڑ کرنا تو جانتا ہے، لیکن جو کام شہد کی مکھی کرتی ہے نہ شیر وہ کام کرنے کی صلاحیت اور اہلیت نہیں رکھتا۔ اور اب یہ بات ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں، خانہا سازد پر از حلوائے تر، حق برو آن علم را بکشود در۔ شہد کے چھتے پر غور کرو، یہ کس انداز میں اس نے بنایا، چھوٹے چھوٹے خانے، اور یہ جتنے بھی خانے اس میں نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، اس میں رہنے کی جگہ بھی ہے مکھی کی، مکھی کے انڈے دینے کی جگہ بھی ہے، پھولوں کا رس جمع کرنے کی جگہ بھی ہے، اور پھولوں کے رس سے جو شہد تیار ہوتا ہے نا، وہ شہد رکھنے کی جگہ بھی ہے۔ اسی میں اس کے بچے بھی پروان چڑھ رہے ہیں، اسی میں وہ انڈے بھی دے رہے ہیں، اسی میں ان کا مسکن بھی ہے، اسی میں ان کے تمام تر زندگی گزارنے کے جو لوازمات ہیں وہ بھی موجود ہیں، رس بھی یہی جمع ہو رہا ہے اور شہد بھی یہی تیار ہو رہا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے خانوں میں ایک مزیدار حلوہ تیار کیا گیا، یعنی شہد کو آپ نے یہاں حلوہ تر اس انداز میں ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو علم کا دروازہ اس مکھی کے لیے کھولا ہے نا، شیر کے پاس وہ علم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ ذکر کرتے ہیں، آنچ حق آموخت کرمے پیلا را، ہیچ پیلے داند آنگو ہیلا را۔ کرمے پیلا را، کرمے پیلا کہا جاتا ہے ریشم کے کیڑے کو، اور پیل کہا جاتا ہے ہاتھی کو، کیونکہ کچھ نام کے اعتبار سے بھی مناسبت اور مماثلت تھی، تو دونوں کو آپ نے ایک شعر میں ذکر فرمایا۔ آپ کہتے ہیں، جو اہلیت، جو صلاحیت، جو طاقت اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ریشم کے کیڑے میں رکھی ہے، ہاتھی میں وہ چیز نہیں ہے۔ ریشم کا کیڑا کس انداز میں ریشم تیار کر رہا ہوتا ہے، اور کتنی وافر مقدار میں ریشم اس دنیا کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ چھوٹے سے کیڑے سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کتنا بڑا کام لیا۔ پچھلا وہ شہد کی مکھی والا بھی سامنے رکھیے کہ شہد جو ہے نا، اس میں شفا للناس، لوگوں کے لیے شفا رکھی گئی، نکل کہاں سے رہے، ایک چھوٹی سی مکھی کے ذریعے، ریشم کے کیڑے کے ذریعے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ریشم عطا فرمایا۔ جو کام یہ ریشم کا کیڑا کر رہا ہے نا، یہ اتنا بڑا قداور نظر آنے والا ہاتھی، اس میں اتنا دمخم نہیں ہے کہ یہ ریشم کے کیڑے والا کام کر سکے۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ جس میں چاہے، جو اہلیت چاہے رکھ دے۔ اور یہ ذکر کرنے کے بعد مولانا روم رحمتہ اللہ نے اگلی بات جو ذکر فرمائی، آپ فرماتے ہیں، آدم خاکی زے حق آموخت علم، تاب ہفتم آسما افروخت علم۔ یہ دو تین مثالیں سامنے رکھ کے نا، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اب بات ذکر فرمائی حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ آپ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی جل جلالہ نے مٹی سے بنایا، مٹی سے بنانے کے بعد خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو علم سکھایا۔ جو علم سکھایا گیا نا، اس علم کی وجہ سے ساتوں آسمان، کائنات کی ساری چیزیں ان کے سامنے روشن کر دی گئیں۔ اب وہ سارے کا سارا منظر نگاہوں میں لائیے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرشتوں سے مشورہ فرمایا، فرشتے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ تو ایسے کو بنائے گا جو زمین میں جا کر قتل و غارت گری کرے گا، الہ العالمین تو ایسے کو زمین میں بھیجے گا جو زمین میں جا کر فتنہ اور فساد برپا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنا دیا گیا، فرشتے بھی جمع ہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرمائے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرشتوں سے کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھا کہ میرے فرشتوں بتاؤ ان کے نام کیا ہیں. فرشتے اللہ تعالی جل جلالہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اس چیز کا علم ہے جو تو نے عطا فرمایا، علم والا حکمت والا تو ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا جاتا ہے یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم آپ ان کو ان چیزوں کے نام بتائیے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک چیز کا نام بتانا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے علم کے ذریعے جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی. اس کا تذکرہ کرنے کے بعد نا، ایک تو علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا شان و شوکت عطا فرمائی، بلندی درجات سے نوازا، اور تخلیق آدم سے ایک نتیجہ اور بھی سامنے آیا. وہ نتیجہ کیا ہے؟ زاہد شش صد ہزاراں سالا را، پوز بندے ساخت آنگو سالا را. تانہ تاند شیر علم دین کشید، تانہ گردد گرد آن کسر مشید. شیطان جس نے لاکھوں سال اللہ تعالی جل جلالہ کی عبادت کی، لاکھوں سال اللہ کی عبادت کی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ دیکھا، حسد میں مبتلا ہوا، حسد کی لعنت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے شیطان راندہ درگاہ کر دیا گیا. ایک مثال آپ نے ذکر فرمائی، عام طور پر میرے وہ بھائی جو دیہاتی ایریا سے تعلق رکھنے والے ہیں یا دیہاتوں میں کچھ نہ کچھ جن کا آنا جانا ہوگا، انہوں نے غور کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ بچڑا جو ہے نا، گائے کا بچہ، بھینس کا بچہ، جب یہ زیادہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے نا تو ایک جالی نما چیز تیار کر کے اس کے منہ پر رکھ دی جاتی. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جس وقت اس کو دودھ پلانا چاہیں گے یہ کھول دیں گے، یہ دودھ پی لے گا، اور جب یہ چاہتے ہیں نا کہ اب یہ دودھ نہ پیئے تو اس کے منہ پر وہ جالی چڑھا دی جاتی تاکہ یہ گائے کا، بھینس کا دودھ نہ پی سکے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جس نے لاکھوں سال اللہ تعالی جل جلالہ کی عبادت کی وہ حسد کی لعنت میں مبتلا ہوا. یہ تو ایسے ہی ہوا کہ گویا اس کے منہ پر وہ جالی لگا دی گئی تھی تاکہ علم کے دودھ کا پیالہ یہ نہ پی سکے. حسد کی لعنت کی وجہ سے یہ تباہ و برباد ہو گیا، حسد کی آفت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے. شیطان کا انداز قرآن نے ذکر کیا نا، اللہ تعالی جل جلالہ نے جب سجدہ کرنے کا حکم دیا سجدہ نہیں کیا، سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی گئی تو کہنے لگا انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں، میں کیسے سجدہ کروں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیے، انہیں مٹی سے پیدا کیے، آگ گڑے کے اندر بھی ہو تو بلندی کی طرف جاتی ہے اور مٹی کو اونچائی پر بھی لے کر جائے نا تو نیچے کی طرف آتی ہے، میں بلند ہوں، میں آگ سے پیدا کیا گیا، یہ مٹی سے پیدا کیے گئے، میں ان کے سامنے سجدہ کیسے کروں. یہ جملے آئے شیطان کی زبان پر، شیطان اس وجہ سے راندہ درگاہ ہوا. یہ جو علم دین کا پیالہ تھا گویا یوں سمجھ لیجئے کہ شیطان کے منہ پر حسد کی جالی آ گئی. اس حسد کی جالی نے علم دین کے دودھ کا پیالہ پینے سے اس کو محروم کر دیا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا تذکرہ کیا، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرنے کے بعد اب مولانا روم علیہ رحمت اللہ القیوم نے بدن انسانی کے اہم ترین حصے یعنی دل کا تذکرہ کیا. آپ کہتے ہیں قطرہ دل را یکے گوہر فتات، کان بدریا ہا و گردوں ہا نداد. یہ جو قطرہ دل ہے نا، اس دل کے چھوٹے سے ٹکڑے کو ایسا گوہر عطا کیا گیا ہے اور ایسا قیمتی سرمایہ اسے عطا کیا گیا ہے جو دریاؤں اور آسمانوں کو بھی نہیں دیا گیا. اللہ تعالی جل جلالہ نے دل میں جو رکھا ہے نا، یہ کائنات کی چیزوں میں سمانے والی چیز ہی نہیں تھی. اب یوں کہہ لیجئے کہ یہ جو دل ہے اللہ تعالی جل جلالہ کی قدرت کی ایک عظیم ترین نشانی. اب بدن انسانی پر غور کریں گے نا، اللہ تعالی جل جلالہ نے ہمیں کئی اعضاء اس طرح کے ہیں جو جوڑا جوڑا عطا کیے ہیں. آنکھیں دو ہیں، کان دو ہیں، ہاتھ دو ہیں، پاؤں دو ہیں، جسم کے کئی اعضاء ہیں جو جوڑا جوڑا ہیں، اور جسم کے بعد اعضاء اس طرح کے ہیں کہ جو اس سے بھی زیادہ کیفیت میں، بال جو ہیں یہ کئی طرح کے عطا کیے گئے، دانت کتنی تعداد میں عطا کیے گئے، اور جسم کے اندرونی حصوں میں بھی بعض اعضاء اس طرح کے ہیں جو جوڑا جوڑا ہیں، لیکن دل اللہ تعالی جل جلالہ نے ایک رکھا ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کے سینے میں دو دل ہو، اللہ نے ایک دل عطا فرمایا۔ اور اس کی وجہ پر اگر غور کریں نا، معرفت الہی کے نور سے منور ہونے والا جسم کا ٹکڑا یہ دل ہے، اور دل کی دو طرح کی کیفیتیں قرآن نے بیان کی۔ یہ دل حدیث مبارکہ کے مطابق اگر دیکھتے ہیں نا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو، جب یہ درست ہو جاتا ہے نا تو سارے کا سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب اس میں خرابی آ جاتی ہے نا تو سارے کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ یہ دل اس جسم میں مرکزی کردار کا حامل ہے۔ اور قرآن پاک کے حوالے سے جو عرض کرنے جا رہا تھا، قرآن پاک نے دو طرح کے انداز ہمارے سامنے رکھے، یہ دل نور تقویٰ سے منور ہو تو معرفت الہی سے منور ہوتا ہے۔ اس دل میں یاد الہی آ جائے، اس دل میں محبت الہی آ جائے، یہ دل اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں سے منور ہو جائے، تو یہ دل بڑے بلند مقام تک جا پہنچتا ہے۔ قرآن نے اس دل کے تعلق سے جو باتیں ذکر کی نا، ان میں سے دو مقامات آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ کے کچھ برگزیدہ بندے اس طرح کے ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالی جل جلالہ نے ایمان کو نقش فرما دیا، اور کچھ وہ نفوس قدسیہ بھی ہیں جن کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات ذکر کی گئی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے دل اللہ تعالی جل جلالہ نے تقوی کے لیے چن لیے۔ تو یہ دل نور تقوی سے منور ہوتا ہے، یہ دل نور معرفت سے منور ہوتا ہے، یہ دل اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہوتا ہے۔ اور اسی دل کی ایک کیفیت یہ بھی بیان کی گئی، ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، تمہارے دل سخت ہو گئے۔ پہلے لوگ کون سے؟ جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مان کر زندگی بسر کرنے والے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو مشعل راہ بنا کر زندگی بسر کرنے والے، جنہوں نے اپنی مرضی نہیں کی، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد میں لگا دیا، جنہوں نے اپنی من مانیاں نہیں کی، اپنی زندگی کیا جیے۔ ہم بندے ہیں نا، تو بندہ تو بندگی بجا لانے والا ہوا کرتا ہے، میرے رب نے مجھے جو کہہ دیا نا میں کرتا چلا جاؤں گا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرما دیا میں اسی ڈگر پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرتا چلا جاؤں گا۔ اس راہ پر چلنے والے، ان کا دل نور تقویٰ سے منور ہوا۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہٹ درمی کی راہ کو اپنایا، ضد اور انانیت کی راہ کو اپنایا، میں نہ مانوں والے رستے پر چلے۔ یار بات تو ٹھیک ہے، لیکن حالات بھی دیکھنے پڑتے ہیں، معاملات بھی دیکھنے پڑتے ہیں، کیا کریں جناب، سب کو لے کر چلنا ہوتا ہے۔ ان کی زندگی میں کئی معاملات اس طرح کے آئے کہ سب کے ساتھ چلتے چلتے یہ راہ جہنم کی طرف چل پڑے، کفر اختیار کیا، نافرمانی کی راہ کی طرف بڑھے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے، تمہارے دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح یا اس سے بھی زیادہ۔ کیا عجیب سی کیفیت ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ کی راہ سے اپنے آپ کو موڑا، جہنم کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ اور قرآن نے یہاں تک ذکر کیا، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ پتھر، یہ بڑے بڑے عظیم پتھر بھی ہوا کرتے ہیں، ان پتھروں میں سے بعض وہ ہیں جن سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، نہریں جاری ہوتی، بعض وہ ہیں جن سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ تعالی جل جلالہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے گا، پتھر تو اللہ تعالی جل جلالہ کے خوف سے گر پڑے، یہ میرا رب فرما رہا ہے، قرآن اس چیز کا تذکرہ کر رہا ہے، پتھر تو خوف خدا کی وجہ سے گر پڑے، اور یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، پتھر میں عقل نہیں ہے، انسان کو اللہ تعالی جل جلالہ نے عقل عطا فرمائی، جسے رب نے عقل عطا کیا نا، یہ انسان اللہ تعالی جل جلالہ کے خوف میں مبتلا نہ ہو، یہ رب کی بندگی بجا لانے کی طرف نہ آئے، اس کے دل میں ذرہ برابر بھی یاد الہی نہ آئے، اور یہ اپنی منمانی کرتے ہوئے زندگی بسر کرتا چلا جائے۔ جس طرح کہنے والے کہتے ہیں نا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، نہیں ایسے ایسے لوگ بھی اگر دنیا میں موجود ہوں کہ پتہ ہی نہیں ہے زندگی کس مقصد کے لیے دی گئی، مقصد حیات کو پانے کی طرف ذرہ برابر خیال ہی نہ آیا، رب کی بندگی بجا لانے کی سوچ اس دل میں نہ آئی، تو کیسا عجیب آدمی ہے یہ۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ دل تو ہے ہی وہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد سے منور ہو۔ اگر آپ کے سامنے ایک قرآنی دعا کا کچھ حصہ رکھوں اور ایک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارکہ پر آنے والے دعا کے الفاظ رکھوں، توجہ کیجئے گا، غور کیجئے گا، اور تھوڑی دیر کے لیے اپنا جائزہ بھی لیجئے گا۔ قرآنی دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب، ہدایت کے مل جانے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ان میں کجی نہ آ جائے، یہ کفر و دلالت کی طرف نہ بڑھ جائیں، یہ سرکشی اور عداوت کی طرف نہ بڑھ جائیں۔ الہ العالمین، ہمیں وہ دل عطا فرما جو تیری بارگاہ کی طرف متوجہ ہونے والا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار میں۔ اور ایک نبوی دعا یوں بھی ہے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اے اللہ ہمیں ایمان کی محبت نصیب فرما اور اس ایمان کو ہمارے دلوں میں مزین فرما دے، اس ایمان کے ذریعے ہمارے دلوں کو زینت عطا فرما۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ سے قلب سلیم کا سوال کریں، جو ملا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ مال نفع دے گا نہ اولاد نفع دے گی، ہاں جو بندہ سلامتی والا دل لے کر آیا نا، تو یہ سلامتی والا دل قیامت کے میدان میں اس کو فائدہ دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی توجہ اس چیز کی طرف بھی دلاؤں کہ یہ جسم کا یہ حصہ جو دل ہے نا، اس کو جسم میں بادشاہ کا درجہ حاصل ہے۔ دماغ کوئی کام سوچتا ہے اور طبیعت کو اس کام کے کرنے کی طرف مائل کرتا ہے، جب طبیعت کا میلان اس کام کی طرف ہونے لگتا ہے نا، تو دل کہتا ہے نہیں یار رہنے دو، اس کام میں کیا رکھا ہے۔ مثال آپ کے سامنے رکھوں، دماغ مثال کے طور پر اللہ تعالی جل جلالہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہے، اذان ہو گئی، حی علی الصلاۃ کی آواز آ گئی، حی علی الفلاح کی آواز میرے کانوں میں آ گئی، دماغ نے اس چیز کی طرف طبیعت کو مائل کیا، دیکھو اللہ تعالی جل جلالہ کا منادی آواز دے رہا ہے، چلو بندگی بجا لانے کی طرف۔ اب دل یہ کہتا ہے نہیں یار ساری زندگی پڑی ہے، ابھی نہیں بعد میں پڑھ لیں گے، تو آپ جانتے ہیں کہ فیصلہ جو ہے نا، یہ وزیر کا نہیں بادشاہ کا ہوا کرتا ہے۔ وزیر مشورہ دینے کی حد تک مشورہ دے سکتا ہے، لیکن اصل فیصلہ جو ہے نا، یہ بادشاہ کا ہوا کرتا ہے۔ یہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھی، اس کے برعکس بھی مثال ہو سکتی ہے کہ دماغ کسی اور چیز کا سوچے اور دل بھلائی کی طرف لے آئے، دل اللہ تعالی جل جلالہ کی عبادت کی طرف لے آئے۔ بندہ اگر اللہ تعالی جل جلالہ کی عبادت کی طرف اپنے دل کو لائے، رب کی بارگاہ میں فریاد بھی پیش کرتا رہے، میرے مالک میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، یا اللہ مجھے اپنی بندگی کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین میں سرکشی والی زندگی نہیں جینا چاہتا، میں نافرمانی والی زندگی بسر نہیں کرنا چاہتا، میرے مولا میں تو یہ چاہتا ہوں میرا دل مسجد میں لگ جائے، میرا دل عبادت میں لگ جائے، میرا دل نماز میں لگ جائے، میرا دل تلاوت قرآن میں لگ جائے، تو دل کو اس چیز کی طرف مائل بھی کیا جائے، اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ کی طرف دعا کا سلسلہ بھی کیا جائے، اللہ تعالی کی رحمت شامل حال ہوئی، تو یہ دل یاد الہی سے معمور ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نور تقویٰ سے منور فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے نور سے اللہ تعالی اسے منور فرمائے۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک کلمات پر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں کہ دل میں ہو یاد تیری، گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، سارا عالم ہو مگر دیدائے دل دیکھے تجھے، انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
بشنو وزنے چوحی کا ند وز جدائی ہا شکا